میں زمین کے ان تمام حصوں کو انسانوں کی آبادی کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن کچھ حصے ایسے ہیں جہاں اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہیں، اللہ جل جلالہ من والہ کا وہاں خصوصی نزول برکت، برکتوں کے نازل کرنے، رحمتوں کے نازل کرنے کا اللہ جل شانہ کا نظام رہا ہے. اللہ جل شانہ نے زمین کے انہی حصوں میں سے شام کو، فلسطین کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. شام انبیاء کی بستی ہے، حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام، بنی اسرائیل کے انبیاء اور بنی اسرائیل کے انبیاء سے پہلے سب کے جد و امجد، جد امجد جو بنی اسرائیل کے بھی بنی اسماعیل کے بھی ہیں، اور تمام انبیاء کا گویا سر چشمہ، انبیاء کا منبع اور سر چشمہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو شام کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا، اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آباد ہوئے، وہیں ان کی اولاد کا سلسلہ چلا. اپنے ایک فرزند کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مکہ المکرمہ کی سنگلاخ وادی میں اور مکہ المکرمہ کے ریگستان میں لا کر آباد کیا، اور باقی حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت یعقوب جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لمبا سلسلہ ہے. اللہ جل شانہ نے وہیں شام میں ان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو روانہ کیا، وہیں ان کی زندگیاں گزری اور ان کے حالات اور تاریخ کا ایک بہت لمبا حصہ ہے جس کو اللہ نے شام کے ساتھ میں جوڑ کے رکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری سے نوازا گیا. 11 سال کے بعد، نبوت کے 11 سال کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے معراج کرائی. اس معراج کے سفر کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اللہ نے اس سفر کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا. پاک ہے اللہ کی ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو سفر کرایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک. مسجد اقصا کا جہاں ذکر آیا تو اللہ جل شانہ نے ایک خاص بات کا ذکر کر دیا، فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصا کے اطراف میں اللہ کی خاص برکتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں. یعنی اشارہ دیا ہے کہ یہاں انبیاء رہے ہیں، انبیاء کی زندگیاں گزری ہیں، انبیاء کی برکتیں یہاں جی دفن ہیں، محفوظ ہیں، ذخیرہ ہیں. اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے آپ کو براق پر سوار کر کے وہاں پہنچے مسجد اقصا، تو مسجد اقصا کے پاس ایک چٹان تھی، اس چٹان میں حضرت جبرائیل نے سوراخ کر دیا، تو سوراخ کے ساتھ میں براق کو باندھ دیا گیا، اور پھر آپ مسجد اقصا اندر تشریف لے گئے تو حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جماعت وہاں انتظار میں تھی. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے سب کے سب وہاں جمع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دیا تو آپ نے نماز پڑھائی, تمام انبیاء نے نماز آپ کے پیچھے پڑھی, اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہوئیں. حضرت آدم ملے, حضرت شیس ملے, حضرت ادریس ملے, حضرت ابراہیم ملے, حضرت اسماعیل ملے, تمام انبیاء کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, اور پھر وہیں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا اگلا حصہ. یا سفر کے دو پارٹ تھے, دو حصے تھے. پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, پھر وہاں سے معراج کا سفر جو آپ کے لیے سیڑھی لا کر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا. آپ ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے, اس سے آگے سدرۃ المنتہا گئے, سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. اللہ جل جلالہ من والہ سے ہم کلامی, گفتگو, بات چیت کا شرف ملا, اور اللہ جل شانہ سے اتنے نزدیک, اتنا قریب ہو گئے کہ جس کو قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین و ادنا, کہ دو کمان یا دو کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اور وہاں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے کچھ تحفے لے کے آپ واپس آئے, تو ان تحفوں میں سے ایک بڑا تحفہ نماز کا تھا. حضرت علماء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر تشریف لائے اور آپ نے مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد نماز شروع فرمائی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس جانب, قبلہ کون سا تھا, کس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور صحابہ نماز ادا کرتے تھے, تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز لے کے آئے تو ابتداءً پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہوئے نماز پڑھتے تھے. ہاں اتنا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جائے, تو دونوں کا گویا نماز کے دوران میں کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے. ان دونوں کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے, اور گویا ڈیڑھ سال یا دو سال جو آپ مکے میں رہے تو اس ترتیب کے ساتھ میں نماز وہاں ہوتی تھی. پھر آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ پاک پہنچنے کے بعد چونکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا جائے تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ نہیں ہوگا, اور مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا جائے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں ہوتا, تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھ گئی اور آپ کے دل میں ایک ارمان تھا کہ کعبۃ اللہ ہی کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ, بے چینی, بے قراری تھی. اللہ جل جلالہ من والہ نے سال یا ڈیڑھ سال کے لمبے عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا اور اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف نہیں, آپ بیت اللہ کی طرف, کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو ایک رائے تو حضرات علماء کی یہ رہی ہے, مفسرین کی, کہ مکے کے زمانے میں بھی مسجد اقصیٰ ہی قبلہ اول رہا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو پچھلے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے. پھر اللہ جل شانہ نے مسجد اقصیٰ کے قبلے کو منسوخ فرمایا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا. جمہور علماء, اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جب تک مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے, اللہ جل شانہ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا تھا, اور جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد اللہ جل شانہ نے حکم دیا, چونکہ مدینے میں, جی مدینے کی جو آبادی تھی उस आबादी का हिस्सा यहूद से भरा हुआ था, उनके दिलों को भी ईमान और इस्लाम की तरफ रागिब करने के लिए और उनको भी इस्लाम की तरफ मुतवज्जे कराने के लिए, इस्लाम के साथ जोड़ बिठाने के लिए अल्लाह जल्ले शानहु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ें। और चंद दिनों के बाद रसूलुल्लाह की तड़प और बेचैनी की वजह से अल्लाह जल्ले शानहु ने वापस दोबारा बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह को अल्लाह ने जी गोया किबला बना दिया। लेकिन इस दौरान में जो नमाजें उस तरफ पढ़ी गईं, या मक्के के जमाने में भी जो नमाजें मस्जिद अक्सा की जानी पढ़ी गईं, उसकी बुनियाद और उसकी वजह यह हुई कि अल्लाह उम्मत के दरमियान रहती दुनिया तक आने वाले इस उम्मत मुस्लिमा, इसका ताल्लुक, इसका एक कल्बी ताल्लुक, कल्बी मोहब्बत का हिस्सा अल्लाह जल्ले शानहु बैतुल मक़दिस से रखना चाहते थे। इसी बिना पर गोया इब्तिदान हुक्म उस तरफ नमाज के पढ़ने का हुआ कि वो उसी को अल्लाह जल्ले शानहु ने क़िबला बनाकर मुसलमानों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत, उसका ताल्लुक और उसके साथ गहरा रिश्ता अल्लाह जल्ले जलालो मनवालो ने बना दिया। हम शाम का इलाका था जहां किसरा की हुकूमत चलती थी, रोम की बादशाहत कायम थी। अल्लाह जल्ले जलालो मनवालो ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी रूम से मुकाबले का गोया इंतजाम हुआ, लेकिन हिरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात या मुठभेड़ जंग करने की उसने हिम्मत नहीं की। तबूक जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे लंबा सफर है मदीने से जो आपने किया, वो लंबा सख्त गर्मी का सफर शाम के किसरा के बादशाह और उन्हीं से मुकाबले के लिए था, लेकिन वहां कोई मुकाबला नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला ने अपने दौर के अंदर चारों तरफ मदीने के चारों तरफ इस्लामी लश्कर भेजे और उन इस्लामी लश्करों के जरिए से फतुहात का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु तआला के जमाने में यह फतुहात का सिलसिला बढ़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु तआला ने अबू उबैदा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत खास चहीते सहाबी हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु तआला, हजरत अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाहु तआला जो अपने जमाने के बड़े जबरदस्त जर्नेल और जंगी हिकमत अमली, जंगी जी तदबीर के बड़े जबरदस्त मालिक हजरत अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाहु तआला और हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु तआला को इन इलाकों की तरफ रवाना फरमाया, तो मुसलमान फतुहात हासिल करते करते जब फलस्तीन तक पहुंचे और शाम और बैतुल मक़दिस के फतह करने का मौका आया, तो मुसलमानों ने यह सोचा कि यह मुकद्दस सरजमीन है, इस मुकद्दस सरजमीन में खून नहीं बहाया जाना चाहिए, यहां जंग और जिदार और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको अमन के साथ, अमान के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ, बगैर किसी खून खराबे के हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा को फतह किया, तो मक्कतुल मुकर्रमा को बगैर खून खराबे के हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह फरमाया, तो ऐसे हजरत उमर और हजरत उमर के जो जर्नेल थे सिपह सालारन, उनका भी यही ख्याल था कि शाम की इस मुकद्दस सरजमीन को भी खून बहाए बगैर इसको अमन के साथ में फतह किया जाना चाहिए। तो वहां के जो ईसाई पादरी थे उनसे गुफ्तगू शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, तो उनकी आसमानी जो किताबें थी उन किताबों के अंदर ये तफसील से लिखा हुआ था कि इसको फतह करने वाला कौन होगा। हम तो ईसाई पादरियों ने कहा कि आप अपने खलीफा को बुलाइए, हम अमन अमान के साथ में ये सरजमीन आपके खलीफा के हवाले करेंगे, हम भी जंगो जिदाल नहीं चाहते हैं, लड़ाई खून खराबा हम भी नहीं चाहते हैं, अमन के साथ में यह मामला हो जाए, इसलिए आप अपने खलीफा को बुलाए हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के पास खत पहुंचा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सहाबा से मशवरा किया, तो सहाबा ने सब ने राय दी कि यह एक बहुत अहम मरहला है, बैतुल मक़दिस ये हमारा क़िबला अव्वल है, मुसलमानों का भी उसके साथ गहरा रिश्ता है, جیسے یہود و نصارہ کے لیے وہ ایک مقدس سرزمین ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے لیے بھی وہ ایک مقدس سرزمین ہے، اس لیے اس کے فتح کے لیے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے خلیفہ نائب خلیفہ بنا کر حضرت عمر نے اپنے سفر کا سلسلہ شروع کیا، اور سفر میں اپنے ساتھ اپنے غلام کو لے لیا۔ ہم غلام کو ساتھ لے کر حضرت عمر نے لمبا سفر، مدینے سے شام تک کا لمبا سفر ہے، اور سہولت اتنی نہیں ہوئی تھی کہ دو دو سواریوں کے ساتھ میں سفر کیا جا سکتا، ایک سواری بڑی مشکل سے ملی اور اسی ایک سواری میں دونوں کو سفر کرنا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک سواری پر دونوں بیٹھ جائیں اور دونوں مل کر ایک ہی سواری پر سفر کریں تو لمبے سفر میں سوار اگر دونوں سواری پر بیٹھیں تو سواری کے لیے بھی مشقت کی چیز تھی، جانور کو بھی تکلیف دینا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انصاف، حضرت عمر کی سمجھ بوجھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے وہ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جانور کے ساتھ بھی عدل کا فیصلہ کیا، فرما چلو ایسا نہیں کہ ہم دونوں بیٹھ کے چلیں، جانور کا جو ہوتا ہو سو دیکھا جائے گا، آپ نے فیصلہ کیا نہیں ہم ایسا کریں گے کہ ایک ایک آدمی سواری پر سوار ہوگا اور دوسرا پیدل چلے گا، اور اتنی منزل حضرت عمر نے طے کی کہ اتنی دور تک ایک آدمی پیدل چلے گا اور پھر اس کے بعد وہ سوار ہو جائے گا اور دوسرا پیدل چلے گا۔ اس ترتیب سے سفر شروع ہوا، ساتھ میں چلنے والا غلام ہے جس کو حضرت عمر نے خریدا ہے، اس کا سب کچھ حضرت عمر کا ہے، اگر پورا سفر اس کو چلائیں تو اس کے پاس شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے، اس کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے ایک طرف جانور کے ساتھ جہاں انصاف کا معاملہ کیا وہاں اپنے غلام کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ فرمایا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تھوڑی دیر میں سوار رہوں گا، تھوڑی دیر تم سوار رہنا۔ تو اس طرح سے سفر ہوتا رہا، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے لمبا سفر طے کر کے جب شام کے قریب فلسطین کے قریب پہنچے تو عجب اتفاق، اللہ جل جلالہ من والہ کا عجب نظام ہے کہ جب بالکل شہر میں داخلے کا وقت آیا تو اس وقت پر باری حضرت عمر کی چلنے کی تھی اور غلام کی جی سواری پر سوار ہونے کی تھی، غلام نے ہاتھ جوڑ لیے، حضرت عمر سے منت کی، سماجت کی، حضرت عمر سے بڑے درد کے ساتھ میں کہا یہ آگے آپ کے سامنے بڑے بڑے سرداران ہوں گے، وہ بڑے بڑے پادری ہوں گے، مذہب کے ذمہ داران ہوں گے اور علاقے کے بڑے لوگ ہوں گے، اور جب ہم ان کے سامنے پہنچ رہے ہیں اس وقت پر تو آپ کو سواری پر سوار رہنا چاہیے، آپ کو پیدل چلنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چل لوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہرگز نہیں ہوگا، انصاف کا معاملہ ہے کہ وہاں سے یہاں تک ہم انصاف کرتے ہوئے آئے اور یہاں ہم بدل دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شہر کے قریب پہنچے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عاص، وہ سب باہر استقبال کے لیے آ گئے تھے، اور انہوں نے قیمتی جوڑا حضرت عمر کو لا کے دیا اور فرمایا کہ اب بڑے لوگوں سے، سربراہان مملکت سے ملاقات کرنا ہے، اس لیے آپ یہ قیمتی جوڑا پہنے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ ملاقات کے لیے جب جائیں تو آپ کا جوڑا بھی قیمتی ہونا چاہیے اور آپ کا انداز بھی پروقار باروب ہونا چاہیے۔ تو جوڑا پیش کیا، حضرت عمر نے ان کے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے وہ جوڑا پہن لیا، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ کپڑے نکال کے واپس اپنے پرانے پھٹے پیوند لگے کپڑے پہن لیے، اور پہن کے کہا مجھے یہ کپڑے پہن کر اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں کپڑوں سے تھوڑی عزت دی ہے، مال اور پیسے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، آج جو رتبہ، جو مقام اور جو شان اللہ تعالی ہماری بنا رہے ہیں وہ کپڑوں کی بنا پر، پیسے عہدے کی بنا پر نہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اور ولو ابتغن وَلَوِبْتَغَيْنَ الْعِزَّتَ بِدُونِ الْإِسْلَامِ اَذَلَّنَ اللَّهِ. ہم آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور نبوت کے شروع ہونے سے پہلے 23 سال رسول اللہ کی زندگی کا گزرا تھا, حضرت ابو بکر کے 2-2.5 سال گزرے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے شاید 5-7 سال گزرے تھے, تو مشکل سے 30-32 سال کا عرصہ. فرمایا 30-32 سال پہلے ہم جاہلیت میں تھے, ہم اندھیروں میں تھے اور لوگ ہمیں جاہل کہتے تھے, جاہل بھی نہیں جاہلی کہتے تھے, جس کے اندر جہالت سرایت کر گئی ہو, جو جہالت میں جی ڈوب چکا ہو. ہم اندھیروں میں تھے, اللہ نے ہمیں اسلام دے کر ذلت سے باہر نکالا ہے اور ہم اسلام کی وجہ سے سرخرو ہیں, سرفراز ہیں, اور اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں باعزت بنایا ہے. اللہ کی اس عزت کو بجائے اسلام کے ہم کپڑوں میں تلاش کریں یا کسی اور چیز میں تلاش کریں, تو حضرت عمر نے فرمایا واپس اللہ ہمیں اسی جاہلیت کے اندھیروں میں واپس لوٹا دے گا, اسی ذلت کے گڑوں میں اللہ ہمیں واپس گرا دے گا. اس لیے نہیں, میں اسی سادے کپڑے میں اور غلام میرا سواری پر سوار رہے گا اور میں پیدل چل کر شہر میں داخل ہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شان کے ساتھ میں شہر میں داخل ہوئے تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسائی پادری اپنی آسمانی کتابیں لے کر وہ کتابوں کے اندر تلاش کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے, اور حضرت عمر کا اندر داخل ہونا وہ منظر وہ دیکھ رہے تھے اور اپنی کتاب پڑھ رہے تھے, تو کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین وہ تمہارے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے داخل ہوگا تمہارے شہر میں تو وہ خلیفہ ہوگا, لیکن اس کا غلام اس کی سواری پر بیٹھا ہوگا, اور خود خلیفۃ المسلمین اپنے غلام کو اپنی سواری پر بٹھا کر اپنی سواری کی نکیل اور لگام پکڑ کے آگے چلتا ہوا شہر میں داخل ہوگا. یہ کتابوں میں ان کی لکھا ہوا تھا. جب انہوں نے پڑھا اور سارا منظر دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور انہوں نے کہا یہی وہ خلیفہ ہے, یہی وہ شخص ہے جس کے حوالے اس بستی اور اس ملک کو کرنے کے لیے ہماری آسمانی کتابوں میں ہمیں حکم دیا گیا ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں قیام کیا, عیسائیوں کو ایک جگہ پر ٹھہرایا, یہودیوں کو الگ آبادی بنا کر ان کو دوسری جگہ پر ٹھہرایا, دونوں مخلوط آبادی میں رہنا نہیں چاہتے تھے. حضرت عمر نے دونوں کا انتظام کیا, سب کے لیے الگ الگ آبادیوں کا انتظام کر کے مسلمانوں کو قبضے میں اس علاقے کو اور ملک کو لے کر اس کو گیا مسلمانوں کا ملک, مسلم بستی اور مسلم آبادی بنایا. اور وہ اس وقت پر مسلم آبادی کا حصہ نہیں بنی, وہ تو حضرت ابراہیم کی آبادی ہے, حضرت ابراہیم کی بستی ہے, اور حضرت ابراہیم جی وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے خود اپنا نام بھی مسلمان رکھا. اور ہوا سماکم المسلمین, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آج جو ہمارا نام مسلمان ہے یہ مسلمان نام کس نے رکھا, یہ مسلمان نام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ مِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, کہ یہ وہ ملت ہے جس کو ابراہیمی ملت کہا جاتا ہے, حضرت ابراہیم کی ملت کہا جاتا ہے, اور حضرت ابراہیم کی اس ملت کو مسلمان نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. شام حضرت ابراہیم کی آبادی ہے, تو حضرت ابراہیم سے جو نسبی اور مذہبی رشتہ گہرا رکھتے ہیں, حضرت ابراہیم کا رشتہ جی ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفا مسلما, اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بہت صاف کر دیا اور پورے طور سے واضح کر کے اللہ نے بتایا ہے ابراہیم یہودی نہیں تھے. لوگ کہتے تھے یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی ہیں, اور حضرت جی نصرانی کہتے حضرت ابراہیم نصرانی تھے, تو قرآن نے صاف کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, یہودیت اور نصرانیت تو حضرت ابراہیم کے بہت زمانے کے بعد آئی ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے کے بہت بعد حضرت موسیٰ تورات لے کے آئے, تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہودی بنے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نصرانی بنے, اور حضرت ابراہیم تو ان سے بھی بہت پہلے کے ہیں. ابراہیم کون تھے؟ قرآن کہتا ہے ولیکن کان ابراہیم حنیف مسلما, حضرت ابراہیم کیا تھے؟ مخلص مسلم, مخلص مسلم کہ حنیف, دل کی گہرائیوں سے اللہ کی یکتائی کا یقین کرنے والے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پورے طور سے جھکا دینے والے, جنہوں نے اپنا نام مسلمان رکھا اور ایک ملت جو بعد میں آنے والی تھی اس ملت کا نام مسلمان رکھا. تو وہاں جو مسلم آبادی ہے وہ مسلم آبادی گویا اس علاقے کے اصل وارث ہیں, اس علاقے کے حضرت ابراہیم کے زمانے کے وارث ہیں, اور آبائی اور موروثی گویا حصہ ان کا ہے کہ وہ ملک ان کا ہے. لیکن یہ دنیا کے اندر اختلاف ہوتے رہے, مسائل پیدا ہوتے رہے. حضرت عمر کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ جس دور کے اندر جی اس پورے کے پورے شام کے اور فلسطین کے اس علاقے میں جی عیسائیوں نے جب صلیبی جنگیں ہوئی تو ان جنگوں کے درمیان میں عیسائیوں نے اس کے پر قبضہ کیا اور مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ پر صلیب کا نشان لٹکایا, اور حضرت عمر نے اتنے انصاف اور اتنے عدل کے ساتھ میں معاملہ کیا تھا, لیکن یہی لوگ جب وہاں پہنچے تو وہاں خون بہایا, 70,000 مسلمانوں کو ایک دن کے اندر قتل کیا ہے. تو اس طرح کا معاملہ چلا. پھر اللہ جل شانہ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے دوبارہ 97 سال 90 پر 7 سال صلیبی ماتحت اور قبضے میں رہنے کے بعد دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اس ملک کو اللہ جل شانہ نے آزادی عطا فرمائی, اور وہاں ہلال اور مسلمانوں کا وہ چاند وہاں دوبارہ چمکنے لگا اور ہلال کی نشانی وہاں نظر آنے لگی. اب قریب میں جی یہ جو اقوام متحدہ بنی اور سازشوں کے سلسلے شروع ہوئے, تو ان سازشوں میں اسرائیلی آبادی کو خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد, خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے اور انگریزوں کے سازش کر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد وہاں اسرائیل کی آبادی, یہودیوں کو آباد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا, اور آہستہ آہستہ سازشوں کے ذریعے سے, خون بہانے, مسلمانوں کی جان لینے کے ذریعے سے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے. یہ متحدہ جو اقوام متحدہ ہے, اقوام متحدہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ زمین کا جتنا ٹکڑا یہودیوں کو دیا گیا وہ صرف اس ٹکڑے کے اندر رہیں, فلسطین جو مکمل طور سے ایک آزاد ریاست ہے اس کو آزاد ریاست کے طور پر قائم رہنے دیا جائے. تو اقوام متحدہ کے اس فیصلے کے خلاف اسرائیل مستقل اور مسلسل فلسطین کے نہتوں پر, فلسطین کے مسلمانوں پر آج کا جی ماحول ایسا ہے, ہم سب جانتے ہیں, اور میڈیا سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہر تصویر پیش کر رہی ہے اور حالات ہمارے سامنے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, نہتے مسلمانوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں, اور ہر طرف لاشوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں, آبادیاں گویا وہ نیست و نابود ہو رہی ہیں. بڑی مشکل سے سنبھل کر جو انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنائی, رہنے کے گھر بنائے, وہ سب کے سب گویا جی نیست و نابود کیا جا رہا ہے. ظلم اور بربریت کی انتہا ہو رہی ہے. اس ظلم و بربریت کی انتہا میں ہم مسلمان, یہ مومن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن کے لیے جی ایک عمارت کی طرح سے ہوتا ہے, جیسے دیوار کی ہر اینٹ پوری دیوار کو طاقت پہنچاتی ہے, اس طرح ہر مسلمان دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے. اور مومن کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جسد کی طرح دی ہے, ایک جسم کی طرح سے ہے, کہ آج ہماری دلچسپیاں بڑھ گئی ہیں, हमें शौक भी नहीं, हमें एहसास भी नहीं, हम बस अपनी दुनिया में मगन हैं। जी नौजवान, जी नौजवानों को फलस्तीन याद दिलाया जाए, उनको बताया जाए कि मुसलमान वहां पिट रहे हैं, तो पता नहीं किस किस चीजों में दुनिया ने भटका के, बहका के और डुबा के रखा है, और उसी में हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं। इसलिए एक मुसलमान के दिल को बेकरार होना चाहिए, बेचैन होना चाहिए कि हमारा खून वहां बह रहा है, उन बच्चों को, नौजवानों को, मर्दों को, औरतों को, बूढ़ों को, बहुत सारे अपाहज जो पिछली जंगों में जी जख्मी होकर अपाहज हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई बदन के किसी और हिस्से से माजूर हो चुका है, उन माजूरों के साथ भी रहमदिली का मामला नहीं है। हर एक के साथ में जुल्म, हर एक के साथ में बर्बरियत और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। तो इस जुल्म और बर्बरियत के इंतहा के मौके पर कम हम वहां जाकर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जगह पर रहते हुए तड़पना, जी एक बेचैनी और बेकली हमारे दिलों में पैदा हो, और उसके लिए कम अज कम दुआएं कि अल्लाह जल्ल शानहु वहां के मुसलमानों के दीन की, ईमान की, उनके जान माल इज्जत और आबरू की, उनके बच्चों की, उनके बुजुर्गों की, उनकी औरतों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इसके लिए दिलों के अंदर एक बेचैनी, बेकली, बेकरारी, दिली हमदर्दी, जज्बे खैरखाही, यही हम कर सकते हैं, और कम अज कम इतना हमें जरूर करना चाहिए। और इस जज्बे के साथ में जो असल हमें करना है, कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानहु ने बहुत ताकीद के साथ में फरमाया कि यहूदो नसारा को दोस्त न बनाओ, अल्लाह ताला ताकीद करके कहते हैं। और आज हमें चाहते उन्हीं के साथ में जुड़ी हुई हैं, इधर हमारे मुसलमान की गर्दन वही काट रहे हैं, उनका खून वही बहा रहे हैं, और रिश्ते हमारे इन्हीं से मजबूत हैं, उन्हीं की चाहते, उन्हीं की बताई हुई जिंदगी और चेहरा कैसा बनाएंगे, यहूदो नसारा के जैसा। हम लिबास कैसे पहनेंगे, यहूदो नसारा के जैसे। जिंदगियां कैसे गुजारेंगे, यहूदो नसारा के जैसे। क्या उन्हीं के पीछे चलने का हमने फैसला किया, जी बजाहिर तो अल्फाज और जुबान और बोलने के लिए बैठे तो फलस्तीन के शहदा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हमदर्दी के जुमले, खैरखाही के अल्फाज बोलेंगे, लेकिन जिंदगियां तो यहूद वाली, नसारा वाली बना रहे। इसलिए बुजुर्गों, असल दुश्मनी का इजहार, असल जो अपने अंदर नफरत और बेजारगी का इजहार जो हमें करना है, वो अपनी जिंदगियों से करना है कि हम उन मुसलमानों से यकसानियत, यकताई का इजहार अपने आप को मोहम्मदी बना के करना है कि आप भी मोहम्मदी हो, हम भी मोहम्मदी। माशाल्लाह उस मुल्क के, इलाके के जवान बच्चों ने कुरान से अपना रिश्ता जोड़ा है, अल्लाह के कलाम से अपना रिश्ता जोड़ा है। हुफ्फाज़ कुरान माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में नमाजों का, आमाल का, दीन का बहुत जबरदस्त अजीब जज्बा उनके अंदर है। हमास जिसे कहा जाता है, वो एक दीनी बेदारी, दीनी बेदारी, ईमानी बेदारी और अखलाकी बेदारी, कुरानी बेदारी की एक तहरीक और एक तंजीम है, जिस तंजीम ने मुसलमानों के अंदर ईमान और इस्लाम और अल्लाह के नबी कुरान से रिश्ता मजबूत करने के नाम से उन्होंने काम शुरू किया। और अल्लाह का करम है, अल्लाह जल्ल शानहु के फजल से आज वहां के मुसलमानों में कुरान से रिश्ता, दीन से रिश्ता, ईमान से रिश्ता बहुत मजबूत है। और सबसे बढ़कर उनके उस जज्बे जिहाद को देखें, जज्बे शहादत को देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक जमाना आएगा तुम सब के सब जी एक मामूली सी सैल की तरह से, समंदरी, समंदर के अतराफ की झाग की तरह से हो जाओगे, तुम्हारा कोई असर, तुम्हारा कोई वजन और तुम्हारा कुछ बाकी नहीं रहेगा। वजह क्या होगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो चीजें, जिंदगी से मोहब्बत है, जीने की चाहत, आदमी के अंदर जीने की चाहत पैदा हो जाती है, और फिर माल से, दुनिया से मोहब्बत के जीना चाहता है, उन बच्चों को देखें, वो बच्चे छोटे छोटे अपने हाथों में पत्थर लेकर वो बता रहे हैं कि हम जीना नहीं, अल्लाह के लिए शहीद होना चाहते हैं, अल्लाह के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना चाहते हैं, कुछ नहीं है उनके पास। वो छोटे पत्थर लेकर अपने आप को पेश कर रहे हैं और बड़ी बहादुरी के साथ, सिर्फ उनके वो लिबास और उन फौजियों के ऊपर जो हथियार हैं, उन हथियारों को देखकर शायद हमारा बड़े से बड़ा ताकतवर से ताकतवर नौजवान उसकी कमर पतली हो जाए, वो परेशान हो जाए, लेकिन छोटे बच्चे उनसे डट कर बात कर रहे हैं और छोटे बच्चे उनसे हिम्मत के साथ में बोल रहे हैं। उनके वो हिम्मत, जज्बे जिहाद, शौके शहादत, उसको देखकर हमें भी अपने दिलों में रश्क पैदा करना चाहिए और हमें भी अपने दिलों में ईमान, अखलाक और दीन और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का जज्बा अपने दिलों में ताजा करते हुए एकसानियत और उनसे जज्बे हमदर्दी और खैरखाही के इजहार के लिए जहां बहुत सारे और काम करें, जैसे जी यहूदी और जो इसराइल के जो मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसका बैकाट वगैरह करना, उन सब के साथ में असल जो करना है वो अल्लाह का हुक्म पूरा करना कि ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को अपने आगे मत रखो, उनको अपना रहबर मत समझो, जिंदगियां उनकी जैसे बनाने की कोशिश मत करो। नफरत का हिस्सा, नफरत का इजहार सिर्फ जुबान से नहीं, बेजारगी और बरात का इजहार सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अमल से होना चाहिए कि अपने आप को, जी रबीउल अव्वल का महीना गुजर रहा है, रसूलुल्लाह के तज़किरे हो रहे हैं, अल्लाह के रसूल की शान बयान हो रही है, तो इस मौके से अगर हम ये फैसला कर लें तो शायद सबसे बड़ा फैसला और फलस्तीनी मुसलमानों के साथ खैर खाही और जज्बे हमदर्दी के इजहार का सबसे ताकतवर फैसला होगा कि हम उनको, जो उनके दुश्मन अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं, अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, अपने लिए उनको मुख्तदा रहबर नहीं बनाएंगे, जिंदगियां हम उनके जैसी नहीं बल्कि मुसलमान बनकर, मुसलमानी जिंदगी मोहम्मदी बनकर जिएंगे, मोहम्मदी बन के मरेंगे। ये शौक हमें अपने दिलों में भी पैदा करना है। अल्लाह जल्ला शानहु से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, फलस्तीन के हर मुसलमान के जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, उन पर होने वाले मजालिम से अल्लाह जल्ला शानहु उनकी हिफाजत फरमाए, जालिम को, जालिम के पंजे को अल्लाह ताला तोड़ने का फैसला फरमाए और जालिम को शिकस्त अल्लाह ताला नसीब फरमाए और जालिम की कमर को तोड़कर और उनको बखेर कर अल्लाह जल्ला शानहु अपने अजाब में उनको मुबतला करके उनकी गिरफ्त फरमाए और इन मासूम मजलूम मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत का इंतजाम फरमाए।